साथ मुठभेड़ हुई थी 2007 के ऑपरेशन के बाद, कभी कोई उनको आराम से रखा गया, उनको कोई तकलीफ नहीं दी गई। और ये कुछ समझने से मैं कासिर हूँ कि ये वो एकदम क्यों अब ये शरिया की बातें कर रहे हैं, कितनी देर करेंगे। मेरे ख्याल में उनको भी अंदाजा है कि ये इस्लामाबाद है और ये झगड़ा जो है, जंग जो है, वो बाहर हाल नहीं कर सकते रियासत के साथ। दूसरी तरफ जो आपने आज जो जहलम ने जली है फैक्ट्री उसकी बात की है, तो देखिए ये वाला मसला तो किसी ने भी हल करने की कोशिश नहीं की। ये जो है ये ब्लास्फेमी और अहमदियों को जो टारगेट करने का, मेरे ख्याल में इसमें मसला ये है कि खास तौर पे जो अहमदियों का मसला है उसमें ये है कि रियासती कानून जो है उसने खुद अपने घुटने टेक दिए हैं। और रियासत जो है ये क्योंकि सेकेंड अमेंडमेंट जो है 73 कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें अहमदियों को गैर मुस्लिम तो करार दिया गया, लेकिन फिर 1980 की दिहाई में जियाउलहक साहब के जो कानून थे, जनरल जियाउलहक थे, उसमें इनको बहुत सारी सजाएं भी तजवीज दी गई। अब मसला ये है कि लोग इसको अपने कानून को हाथ में लेते हैं, और लेकिन ये ऐसा मसला है, मजहबी मसला है जिस पे रियासत जो है वो अपने घुटने टेक लेती है।
सही।
लेकिन बिल्कुल इसको नैप के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि नैप के दायरे में हैं उसके बावजूद उस पर एक्शन नहीं हो रहा। मसलन मदारिस पे बहुत कम काम हो रहा है, फिर ये जो काला दम तंजीमें हैं उसका मसला जो है वो भी झगड़े का शिकार है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमारा अमल बहुत ढीला है।
तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल विल की कमी है, या रियासती इदारे वो किसी जगह पे तजबजब का शिकार है?
देखिए उंगली पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल लीडरशिप पे उठानी बहुत आसान है, ये हमें नहीं पता कि कौन किस हद तक इन्वॉल्व है इसमें। मेरा तो अपना ख्याल है कि सियासी लीडरशिप हो या फौजी लीडरशिप हो, दोनों जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सियासी लीडरशिप इस वक्त चेहरा है एक हकूमत का जिसके सारे फैसले वैसे तो फौजी लीडरशिप ले रही है। तो ये हैरत की बात है कि अब्दुल अजीज के मामले में और बाकी मामलों में नहीं लेती, जेहलम में एक बड़ा जरूरी इम्पोर्टेंट कैंट भी है, तो ये जो है करने चाहिए मामला। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक जो एक फैसला करना है ना, कि एक बेसिक एक फैसला हम करें कि जो हर किस्म की जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, गैर रियासती जो फर्द हैं, इदारे हैं, जो कि किसी किस्म के वायलेंस में या इन्वॉल्व रहे हैं या हैं, उनसे पीछे हट जाए, मेरे ख्याल में ये फैसला हमने अभी भी नहीं किया।
जी डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, राव खालिद साहब का एनालिसिस लेते हैं। राव साहब आपका एनालिसिस क्या है, लाल मस्जिद एक बार फिर खबरों में है, साबिक खतीब है लाल मस्जिद के, वो क्या ये मामला आपके ख्याल में टैकल कर लिया जाएगा, सियासी इंतजामिया या फौजी इंतजामिया इसको देख लेगी, या ये एक और कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट उसमें तब्दील हो सकता है?
थैंक यू असद। ये लाल मस्जिद वाला वाकया है, बुनियादी तौर पे उसमें शट अप कॉल जब दी गई मौलाना अब्दुल अजीज को तो कुछ ऐसा तो वो खामोश है।
सही।
लेकिन एक इशू जो भी आज ही मैं देख रहा था कि उनका जो मुतालबात आए हैं कि 2 हफ्ते के अंदर ही हल किए जाए, उसमें सिर्फ निजाम शरीयत का मुतालबा नहीं है, वो शायद डेड ड्रॉप पे चला गया, उनका एक दामाद कोई एक साल पहले
लापता हुए
तो वो इल्जाम उनका है कि एजेंसी तरफ था, तो वो उसके रिहाई का मुतालबा बुनियादी तौर पे वो करना चाह रहे हैं। दूसरा उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, उन पर खिताब किया उन्होंने और उनको वो नहीं दिया जा रहा, वो मेरे ख्याल अपनी आजादी और अपने दामाद ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके लिए वो आड़ जैसे ट्रेडिशनली हमारे यहाँ लेते हैं लोग शरीयत का नफाज और इस किस्म के नारे लगा के थ्रेटन करके स्टेट को कोई सिंपथी गेन करके अपने जो फॉलोअर्स है उनकी उत्साह करें। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इतने ज्यादा वो इस्लामाबाद में बैठ के इस किस्म का वो काम कर सकते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा थ्रेट स्टेट के लिए या
हुकूमत के लिए। लेकिन राव साहब मैं बुनियादी तौर पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे जाता नहीं हूँ, लेकिन एक जो चीज़ बाहर लोगों ने कही, ये उस वक्त मौलाना साहब ने दोबारा अपने मुतालबात ले आउट किए, पहले तहरीक की बात की और अब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिल्यूट किया है, अपने दामाद की रिहाई की भी बात उन्होंने की है। जब आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया कोर कमांडर्स के इजलास के बाद कि गवर्नेंस में जो खामियां हैं वो बुनियादी तौर पर दहशत गर्दी से निपटने में भी एक तरह से रुकावट पैदा कर रही हैं, इस पे पाकिस्तान की हुकूमत ने भी एक रिएक्शन दिया, उसके बाद हमें ये एपिसोड नज़र आई है, तो क्या कहीं पे एक बार फिर ये ख्याल जा सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट हो सकती है मौलाना अब्दुल अजीज साहब को?
اچھا تو وہ جو ایشو پیدا ہوا اس کو بھی حکومت کی طرف سے بھی اور فوج کی طرف سے تو خاموشی آلموسٹ اس ایشو پہ سوری نثار نے دوبارہ اس پہ بات کی, اس کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو پریس ریلیز آئی اس کے بعد جوابی پریس ریلیز آئی, اس کو کہہ لیں کہ ایک ڈائیورژن کے طور پہ تو شاید یوز کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ہٹانا چاہتا ہے اس مسئلے سے توجہ, لیکن اس کی سپورٹ میں یہ ایسا نہیں جاتی کیونکہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے میڈم نے بھی اس بات کی. نو ڈاؤٹ اس پہ جس لیول پہ عمل ہونا چاہیے وہ تو کسی ایک پہلو کے علاوہ کسی اور چیز پہ عمل ہو ہی نہیں رہا. 14 نکات میں
صحیح
صرف جو آپ کی ملٹری ایکشن ہے وہ ایک چل رہا ہے, کراچی میں بھی چل رہا ہے, ٹرائبل ایریاز میں بھی چل رہا ہے, لیکن جو اس کے فالو اپ میں ہونا چاہیے ایک کاؤنٹر نیریٹو آپ نے بلڈ کرنا ہے, مدارس کے حوالے سے ہے, ٹیررزم کے جو ڈین ہے ان کے حوالے سے ہے, ایک سافٹ امیج بلڈ کرنے کے حوالے سے ہے, ان فنڈنگ کو فائنانسنگ کو روکنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں بے شمار اس کے پہلو ہے, اس پہ تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ زیرو اس پہ امپلیمنٹیشن. اور ہر کسی کو پتا ہے تو پریس ریلیز آتی یا نہ آتی سب بھی لوگوں کو پتا ہے کہ اس پہ کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے.
جی ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحب, آپ یہ فرمائیے گا بھی آرمی چیف پاکستان کے ہمارا اگلا یہ موضوع بھی ہے, اس میں ان کا دورہ رہا اور واپسی پہ انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو ہر صورت میں ہم نے جیتنا ہے اور اس پہ جو بھی ہمارا ریزالو ہے ہر صورت ہم اس کو اچیو کریں گے. کیا توقع رکھی جائے کہ جو ہمیں فلاز اب تک نظر آئے ہیں, نیشنل ایکشن پلان کو بظاہر بہت سارے مبصرین نے یہ سمجھا کہ ایک بڑی کمپوز ایفرٹ ہے اور بڑا چارٹر سامنے آیا ہے دہشت گردی کے خلاف, اور ایون جس کے اندر صرف ٹیررزم نہیں بلکہ ایکسٹریمزم بھی اور اس سوچ کو بھی ٹیکل کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, تو اب کیا توقع رکھی جائے کہ نیشنل ایکشن پلان اس کو ہر طرف سے تمام اطراف سے اس پہ عمل درآمد کی کوششیں ہوں گی؟
دیکھیے آرمی چیف امریکہ گئے اور بات یہ ہے کہ حالانکہ بہت لوگوں نے جب وہ روانہ ہوئے تو یہی بات کی کہ جی اب تو زیادہ زوردار گفتگو ہوگی امریکہ کے ساتھ, وہ شریف جا رہے ہیں جن کے پاس طاقت ہے جو کہ زیادہ سیریس ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی بات بنی نہیں, کوئی ایسا امپریس کرنے والا پروگرام وہاں نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ واپسی پہ انہوں نے ایک بیان دیا, آپ کو یاد کراتی چلوں کہ جنرل کیانی بھی بہت سارے بیان دیا کرتے تھے جس پہ کئی دفعہ یہ بھی شک پڑتا تھا کہ شاید فوج نے اپنا اسٹریٹجک آبجیکٹو جو ہے وہ بدل لیا ہے, لیکن اصل میں بدلا نہیں ہوتا تھا نہ ہی کبھی بدلا. تو بات کر رہے ہیں اللہ میاں ان کو ہمت دے حوصلہ دے کہ یہ بالکل جو مسئلہ ہے ٹیررزم والا اس پہ یہ جو ساری ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان سے نبرد آزما ہو سکے, ان کو ختم کر سکے. لیکن میرا مجھے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ جتنا ہو رہا ہے اس سے بڑھ کے کچھ ہوگا.
صحیح, کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, اسے ضمناً میں سوال کر رہا ہوں کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک سیریز آف انسیڈنٹس ہیں ایسٹرن بارڈرز کے اوپر, تو بھارت کی طرف سے جو بظاہر ایک اگریشن نظر آیا ان کی خبر ڈپلومیسی ہو یا ان کی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوں, اس کا یہ ریفلیکشن ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پوری طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا؟
دیکھیے جی, مجھے نہیں معلوم کہ آپ ہندوستان کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں, کیوں جوڑ رہے ہیں. وہ بات یہ کہ جو ہم نے اپنے اندر بٹھا رکھے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز کا
اسی ریفرنس میں کہ وہ جو پراکسیز ہیں نیشنل ایکشن پلان میں تو ان کو زد ان پہ زد آتی ہے.
جی
کیونکہ نیشنل ایکشن پلان میں تو وہ جو پراکسیز لڑنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہوتا ہے, لیکن اگر بھارت کے ساتھ حالات درست نہ ہوں تو جو ایک پرانی اسٹریٹجی رہی ہے شاید اس ریفرنس میں میرا یہ سوال تھا.
دیکھیں وہ اسٹریٹجی تو چل رہی ہے نا, آپ نے جب یہ ضرب عضب شروع ہوا اور اس کے بعد بھی آپ نے صرف کچھ کے پر کاٹے, کچھ کو ختم کیا, کچھ کو ابھی بھی آپ نے ہم نے رکھا ہوا ہے. تو جو جیسے فورن ابھی سیکرٹری نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے لشکر طیبہ کو کڑا دم کیا ہے, لیکن جماعت الدعویٰ ہے, فلاح انسانیت ہے, اس کو اسی طرح قائم رکھا ہے. یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں, رشتے دار بھی ہیں, تو رشتے دار تنظیمیں ہیں, جڑی ہوئی تنظیمیں ہیں. تو چکر یہ ہے کہ ایک بالکل ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈپینڈنس ہے ان تنظیموں پہ ابھی بھی چل رہی ہے, اس پیرائے میں بالکل ہے کہ یہ رہیں گے اور ابھی ان سے ہم جان نہیں چھڑا پائیں گے. لیکن یہ بہرحال خطرناک ہے ملک کے لیے اور اس کی خاصی قیمت ہوگی.
جی راؤ خالد صاحب, یہ تصور بہت عام تھا, اس پہ بہت لکھا کہا بھی گیا نیشنل ایکشن پلان کے بعد, کہ جیسے واقعتاً ایک جو حکمت عملی تھی یا جو نیریٹو تھا, جو بیانیہ تھا ریاست کا, اس میں تبدیلی آ رہی ہے. لیکن پھر اس ایکشن پلان میں بظاہر سستی, سست روی, پولیٹیکل ول کی بظاہر کمی, کیا وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں, یا واپس بیک ٹو پیویلین یا پوائنٹ ون اس اینگل پہ جانے کی سوچ کار فرما ہے؟
انفارچونیٹلی جو ایسا امپریشن کریٹ ہو رہا ہے, جیسے ٹریڈیشنل جو ایک سول سولین اور ملٹری کی جو ایک ہوتی ہے وار آف کف, وہ اس قسم کی بظاہر نظر آ رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں جب تک مل کر نہیں چلیں گے اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. ایک تو بڑی بنیادی بات پولیٹیشنز کے سمجھنے کی ہے کہ فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے, انسٹیٹیوشن کو آپ انڈیویجل لیول پہ اکثریت لے کے اس طرح نہیں لڑ سکتے. انسٹیٹیوشن کو آپ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کمپیئر کر کے, کمپیٹ کر کے آپ لڑ سکتے ہیں. ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ پولیٹیشن ہمارے جانب انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کی طرف, سسٹم کو بہتر کرنے کی طرف وہ کوئی توجہ نہیں دیتے, جس کی وجہ سے فوج ظاہر ہے تگڑی ہے, بندوق بھی ہے اس کے پاس, وہ ٹائم اینڈ اگین اس نے اپنا اسرٹ بھی کیا اور اس نے کامیابی بھی حاصل کی حکومت پہ قبضہ کرنے میں, اگر جس کے نتائج بہت بھیانک نکلے ہم بھگت بھی رہے ہیں بہت طریقوں سے. لیکن نیکسٹ نیکسٹ ٹائم پہ ہوا یہ, ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جو ٹیرر فائنانسنگ کی بات ہوتی ہے یا جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ لنک اس طرح سے ہیں پولیٹیکل سینٹیٹیز کے ساتھ کہ وہ پھر ان پہ دباؤ آتا ہے. جب ان پہ دباؤ آتا ہے تو وہ جب پولیٹیشن اسکیئر فیل کرتے ہیں ساری چیزوں سے تو وہ آبویسلی وہ ریزسٹ بھی کریں گے, اس کے لیے وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں, اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اکثر اور کوشش کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی ان کو سپورٹ مل سکتی ہے جمہوریت کا نام دے کے وہ سپورٹ وہ حاصل کرے اور اس معاملے کو ان کو روکنے کی کوشش کرے. میرا خیال ہے کہ ان کو لڑنے کی بجائے بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم ایک بنیادی اس کے پرنسپل طے کر لیں کہ جو ٹیرر فائنانسنگ میں جو اس کے جو ٹیررزم کے حوالے سے کوئی بھی چیز جو ہو رہی ہے اس پہ ہم بیٹھ کے, چاہے فوج کے اندر سے کچھ لوگ ہیں, چاہے جوڈیشری میں لوگ سپورٹ نہیں کر رہے, چاہے پولیٹیشن کوئی سپورٹ اس کو کر رہے ہیں ٹیررزم کو یا اس کی فائنانسنگ کو, اس کے بارے میں ان کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے. اس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا. کاؤنٹر نیریٹو پریپئر کرنا صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. ابھی تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے کچھ حصوں پہ عمل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہی بڑی کامیابی ہے.
راؤ صاحب اس کو سمجھ کیجیے گا, یہاں پہ جنرل صاحب کا دورہ رہا اور اب وہ واپس آ رہے ہیں. ویسٹ کی اگر ہم بات کریں, امریکہ کی اگر بات کریں, تو جب یہاں پہ اب ایکسٹریمزم کو یا ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کی باتیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی سب سے زیادہ فوکس اب اسی بات پہ آ رہا ہے کہ جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں ایکسٹریمزم کے یا اس کے جو فائنانسرز ہیں ان کو گرپ کرنا ہوگا, ان کو گرفت میں لانا ہوگا. تو کیا اس ریفرنس میں کیا سمجھا جائے کہ اس وقت جو پوزیشن پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز نے لے رکھی ہے اس جانب مغرب کی حمایت انکلائنڈ ہوگی, یا جو پوزیشن پاکستان کی فوج لے رہی ہے جس میں بھلے ہم یہ کہیں کہ اس کے سرے جو ہیں وہ سیاستدانوں سے ملتے ہیں یا ملائے جاتے ہیں؟
اصل میں ایک خبر یہاں رپورٹ ہوئی ہمارے پاکستان میں, جب ان کی سیکورٹی ایڈوائزر آئی تھی یہاں پاکستان میں
جی,
تو ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جنرل راحیل سے ملی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ایم کے ایم کی لیڈرشپ ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس پہ ذرا ہاتھ کھولا رکھیں. یہ باقاعدہ رپورٹڈ اسٹوری ہے یہاں پہ, جس کی بھی تبدیل ابھی تک نہیں کی گئی. تو اس قسم کا انفلوئنس ادھر سے بھی آ رہا ہے پولیٹیشینس کو بچانے کے لیے یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یا مے بھی ان کے خیال میں ہو کہ کوئی پولیٹیکل انریسٹ نہ کریٹ ہو جائے, تو بہت بڑا ویکن کریٹ نہ ہو جائے اگر بڑی لیڈرشپ کو کسی طریقے سے پکڑا جاتا ہے یا ان کو ہٹایا جاتا ہے سین کے اوپر سے. بنیادی طور پہ جو فوکس ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ, میرا خیال ہے جو میری اطلاع بھی ہے, وہ جو ہمارا انٹرنیشنل جو ویسٹ اور ایسٹ کا بارڈر بنتا ہے اس پہ زیادہ فوکس تھا, افغانستان کے حوالے سے زیادہ فوکس تھا, انڈیا کے حوالے سے تھا. کیونکہ افغانستان میں اگر صورتحال پرانے والی واپس آتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے پہلے سے زیادہ ڈیزاسٹرس ہوگی, اور یہ یہاں کی ملٹری لیڈرشپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ ہے کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں میں سب کچھ بنایا ہوا ہے, ان کو پتا ہے کہ کتنے نقصان دہ اور کتنے لیتھل ان کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں اگر دوبارہ سے پرانی وہاں جو ایک لڑائی شروع ہوتی ہے ٹرائبس کی یا جو سول وار ٹائپ اگر افغانستان کے اندر شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے مشکل پہ پاکستان ہوگا. ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا اس وقت جس طرح سے ہوسٹائل ہوا ہوا ہے, اور ویسٹرن بارڈر پہ اگر یہ افغانستان میں پاکستان کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے ڈائریکٹلی ان فورسز کو, تو یہ بہت مشکل صورتحال پیدا ہوگی, اور پاکستان از ریئلی وریڈ اباؤٹ دیٹ. اور یہ زیادہ میرا خیال ہے زیادہ فوکس اس پہ تھا. باقی پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, آبویسلی اس کا لنک بنتا ہے اس سے,
بہت شکریہ آپ کا
جی. لیکن مین فوکس یہ تھا.
بہت شکریہ راؤ خالد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم دنیا کو جس نوعیت کے ایکسٹریمزم کا سامنا ہے اور جس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے یا کرنے پہ اب فوکس ہو رہا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. پہلے خاص طور پہ پاکستان کے ریفرنس میں بات ہوئی اور اب جو دنیا بھر میں جو چیلنجز ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے لیے کیا کر رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ فارملی ایسوسیٹڈ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, اور ڈاکٹر رشید چھٹانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, این ایکسپرٹ ود نان پارٹیزن تھنک ٹینک, ایکٹیوسٹ ہیں, پیس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں دنیا بھر کو دہشت گردی یا انتہا پسندی اس کے چیلنج کا سامنا ہے. پاکستان کے اندر لال مسجد کا واقعہ ہو یا جہلم کے اندر آج فیکٹری کا جلایا جانا, ایک بار پھر یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نہ صرف دہشت گردی سے نمٹا جائے گا بلکہ انتہا پسندانہ سوچ کا بھی تدارک ہوگا, وہاں پہ ریزالو جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہوا بظاہر نظر آتا ہے. اس کا انالیسز ہم کر چکے ہیں. اب ہم بات کریں گے دنیا کے مختلف خطوں میں. پیرس کے انسیڈنٹ کے بعد, دہشت گرد حملے کے بعد, باماکو میں بھی القاعدہ سے ایفیلیٹ ایک گروپ نے اپنی پریزنس شو کی ہے, چیلنج کریٹ کیا ہے, اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی یا گیدرنگ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایون آسیان کے سمٹ میں تو وہاں پہ بھی بہت ہیوی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہوئی, بڑے بڑے تھریٹس جو ہیں وہ بھی اینٹیسپیٹ کیے جا رہے تھے. تو ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے بجائے جو دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے ہیں, اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں, دوسری جانب صرف سیکیورٹی جو ہے وہ ورلڈ لیڈرشپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن کوئی ایک بڑا ریزالو سامنے نہیں آتا. اقوام متحدہ میں بھی ایک قرارداد پیش کی گئی ہے, منظور کی گئی ہے کہ ایک متفقہ اور متحدہ کوششیں ہونی چاہیے داعش اور اس جیسے گروپوں کے خلاف لڑنے کے لیے, اور پریزیڈنٹ باراک اوباما وہ بھی اسی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہمیں لڑنا ہوگا, کنڈیم بھی کر رہے ہیں اس چیز کو جو وہاں پہ مالے کے اندر نظر آئی. واشنگٹن ڈی سی میں گزشتہ شام یہاں پہ پیس ایکٹیوسٹ نے, امن پسندوں نے, اسلام خاص طور پہ جس کو لیڈ کیا مسلمان قیادت نے, اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف انہوں نے ایک مظاہرہ بھی کیا, بڑی ریزنیبل وہاں پہ پارٹیسپیشن تھی اور ایک بڑا اسٹرانگ میسج یہاں پہ دیا گیا, اس کو ہم ایویلیٹ کریں گے, انالائز کریں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر رشید چھٹانی صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. زبیر اقبال صاحب, چیلنجز بہت ہیں, بظاہر بہت اسرٹ کر رہے ہیں دہشت گرد گروپ, خواب و القاعدہ افیلیٹ ہوں یا داعش کے ساتھ ہوں وابستہ, داعش خاص طور پہ ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے ریاستوں کے چیلنج کرنے میں. ابھی اگر ہم نے موازنہ کرنا ہو داعش کا اور القاعدہ کا تو آپ کو فرنٹ سیٹ پہ کون سی نان اسٹیٹ فورس نظر آتی ہے؟
دراصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نان اسٹیٹ فورس کے متعلق سوچتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ نان اسٹیٹ فورس کیسے بنی. سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ جب اسٹیٹس کمزور ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پر نئے گروپس بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کی اس سے لڑائی ہوتی ہے تو پھر ان کو وائلنس استعمال کرنی پڑتی ہے. اسی لیے داعش یا اس کے ساتھ ساتھ القاعدہ کے جو گروپس ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو اسٹیٹ نے ویکیوم کریٹ کر دیا ہے اس کو فل کرنے کے لیے وہ کیا کرے. چونکہ ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں تو وہ بروٹیلٹی استعمال کرتی ہیں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں پہ امپوز کرنے کے لیے. جو کچھ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے مڈل ایسٹ میں یا اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہوا مالی میں, اس کی بیک گراؤنڈ بڑی اہم ہے. اس کی سب سے بڑی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو ممالک کریٹ کیے گئے تھے کلونیل فورس ایرا میں وہ بڑے آرٹیفیشل اور بڑے ریشنل قسم کے تھے. کچھ عرصے تھے تو وہ چلتے رہے کیونکہ اکنامک ریسورسز ایسی تھی.
جی جی, میرا خیال اس آڈیو اس کی بند کیجیے گا. جی آپ جاری رکھیے. جی ڈاکٹر رشید چھٹانی صاحب, آپ کا انالیسس کیا وجہ ہے یہ فورسز جس کے باوجود کہ ان کے اوپر ہم ایریل اسٹرائکس بہت دیکھتے ہیں, بمبنگ دیکھ رہے ہیں, شام اور عراق کے علاقوں میں مختلف فورسز آپریٹ کر رہی ہیں, رشیا خاص طور پہ ایک نئے ریزالو کے ساتھ سامنے آ رہا ہے, وہاں پہ وہ داعش کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ وہ امریکہ کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم واشنگٹن نیو یارک میں کاروائی کر سکتے ہیں, وہ کیا کہنا چاہیے ویٹیکن میں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ بھی ایکشن کر سکتے ہیں. کیا ریزنز ہیں آپ کے خیال میں, کیا ریاستی آپریشنز یا ریاستی جو مشینری ہے مختلف ملکوں کے اندر उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं जिनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
वेलकम सर।
देखिए, टेररिस्ट जो होता है वो लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे बिखेर देता है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं। जो स्टेट्स जो होती है उनका काम होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स की, वैटिकन की, यूरोप की, हर जगह की बहुत सख्त सिक्योरिटी है इस वक्त।
सही।
लेकिन ये होता है कि जो जब आप 100 लोग किसी जगह पे भेजते हैं कोई कार्रवाई करने के लिए, तो बाज़ोकात ये होता है कि उनमें से एक निकल जाता है। वो एक जो बंदा जो निकल जाता है वही खतरे वही तमाम चीजों को करने के इन मुल्कों में कर सकता है। अब टेररिज्म का जहां तक ताल्लुक है, तो वो एक जमाना था कि जब हम ये सोचते थे कि टेररिज्म के अंदर हजारों लोग मरेंगे, हजारों कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन अब टेररिज्म की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि टेररिज्म एसेंशियली ये करता है कि लोगों के अंदर खौफ पैदा करता है।
सही।
तो खौफ पैदा करना इटसेल्फ इज टेररिज्म। इस वक्त जो दाइश और अलकायदा और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो ये काम कर रही हैं, उन्होंने खौफ पैदा किया हुआ है डीसी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, वैटिकन सिटी के अंदर। तो इस खौफ को भी आप टेररिज्म कहते हैं, क्योंकि आप ये
दहशत एग्जैक्टली
रिसोर्सेज भी लग रहे हैं उन चीजों के ऊपर।
बिल्कुल दहशत। जुबैर इकबाल साहब, ये बताइएगा कि अब जैसे यूएन से ये आवाज आती है कि मिलकर एक्शन करने चाहिए, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो होस्ट कर रहे हैं आसियान समिट को, वो ये कहते हैं कि मॉडरेशन के जरिए रिप्लेस करना चाहिए एक्सट्रीमिज्म को, ये सारी बातें अपनी जगह, ये एग्जीक्यूट कैसे होंगी, एक दुनिया का रिजॉल्व उसकी सूरत क्या होगी, एक बात, और दूसरा खास तौर पे ये कि वो मुस्लिम कम्युनिटी जहां पे रियासत के फंक्शंस के अंदर कम फालियत को एक्सप्लॉयट करती हैं ये फोर्सेस, तो उस मुस्लिम कम्युनिटी को, उन मुसलमान मुल्कों को अपने तौर पर क्या करना होगा।
देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि ये जो ममालिक हैं इनमें इलीट्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं गवर्नमेंट्स को, उनका मकसद और उनके ऑब्जेक्टिव्स बड़े मुख्तलिफ हैं, इसीलिए वहां पर मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। जब तक मैंने पहले अर्ज किया कि वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर थी, तो आप उन लोगों को जो आपको अपोज करते थे, जो आपके साथ नहीं थे, आप उनको खरीद सकते थे, लेकिन अब आप इस काबिल नहीं रहे कि आप उनको खरीद सके, तो इसलिए पॉलिटिकल सॉल्यूशंस पैदा करने जरूरी हो जाएंगे। वो कैसे होंगे ये बड़ी अहम सी बात है, और इसके लिए यकीनन ग्लोबल सपोर्ट की बहुत जरूरत है, लेकिन ये नेशनल लेवल पे किए जाए, रीजनल लेवल पे किए जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मिडल ईस्ट में देखते हैं, वहां पर जो 2-3-4 आर्टिफिशियल किस्म के मुल्क बनाए गए थे, जो कि बेसिकली उनको किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं थी अपने ट्राइब्स से, तो वहां पर तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को हल करना होगा, क्या नए मुल्क बनाने होंगे या कॉम्प्रोमाइज करने होंगे या उनको किसी किस्म की पोलिटिकल सपोर्ट देनी होगी, ये बहुत अहम है। मिलिट्री खासतौर पे आम जो एक्शन है वो सिर्फ एक थोड़ा सा काम कर सकता है, लेकिन वो लोगों के हार्ट एंड माइंड नहीं जीत सकता, क्योंकि वो नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप ISIS या दाइश वगैरह को खत्म भी कर दें, तो वहां की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। खासतौर पे देखिए इराक में एक बहुत बड़ा,
लेकिन डॉक्टर साहब इसमें भी एक बड़ी डेलिकेट और बड़ी सेंसिटिव डिबेट है,
सीरिया में हुआ रेजोल्यूशन करना
जरूरी जी, लेकिन इसमें भी एक बड़ी डेलिकेसी है और बड़ी एक सेंसिटिव नुक्ता है, बारीक सा नुक्ता है उसके अंदर। एक तो यानी ये कहते हैं कि जी कोई बड़ी फोर्स्ड इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए इन मुल्कों के अंदर, खासतौर पर अरब मुल्कों के अंदर, क्योंकि अगर वो होती हैं, इराक की एग्जाम्पल दी जाती है, सीरिया की, तो वहाँ पर स्पेस क्रिएट होती है। दूसरी जानब यह है, एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि वेस्ट मतलब सिलेक्टिव सिस्टम ना लेके जाए सिलेक्टिव मुल्कों के लिए, अगर उसको जमहूरियत को इंडोर्स करना है तो वो फिर पूरे अरब खित्ते के लिए होनी चाहिए, उसमें सऊदी अरेबिया को या किसी और को फिर इसमें एग्जेम्पशन नहीं दी जानी चाहिए। आपका इस बारे में क्या नुकता है नजर है, या फिर ये कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, अगर वो सोसाइटीज डिक्टेटरशिप के साथ, मतलब अनानियत के साथ कंफर्टेबल हैं, तो उनको उसी तरह से चलने दिया जाए।
देखिए, बात दरअसल ये आ जाती है कि जो कुछ उन ममालिक में होता है अब वो दूसरे ममालिक पर असर करता है, इसलिए आप उनको नहीं छोड़ सकते। सबसे मुश्किल बड़ी ये बात आ जाती है कि आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें ताकि उन मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो एलीट्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए। ये वही प्रॉब्लम है कि जैसे गरीब किस्म की जो अनडेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं, जैसे बड़ी होती हैं, तो वहां पर जो ماسز ہوتے ہیں وہ ایلیٹس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ایلیٹس کو کمپرومائز کرنا ضروری ہوتا ہے, اگر وہ نہیں کرتے تو اسی قسم کی حالت ہوتی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایلیٹس کے اوپر پریشر ڈالا جائے, جس میں ڈکٹیٹر شامل ہیں, بادشاہ شامل ہیں, جو مرضی شامل ہیں, لیکن ان پہ اثر ہونا بہت ضروری ہے.
اس کے یعنی پریشر ہو لیکن فورسڈ جو ہے حکومتوں کا تختہ نہیں الٹا جانا چاہیے. ڈاکٹر چٹانی صاحب آپ کی رائے اس بارے میں, مسلم کمیونٹیز اپنے طور پہ مسلمان ملک کیا کریں, اور اب یہ جو بات سوشل جسٹس کی ہے یہ تو خیر اب یہ گلوبل فینومینا ہے کہ ہاں وہ سوسائٹیز جہاں پہ آمریت ہے لیکن اگر وہاں پہ ایک سوسائٹی کے بڑے حصے کو دبا کے رکھا گیا ہے تو وہ ریفلیکٹ کرے گی اسی کسی نہ کسی صورت میں, جو الٹیمیٹلی ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کی شکل جو ہے وہ اختیار کرے گی, چیزیں اسٹیبل نہیں رہیں گی. کیا کیا جانا چاہیے, کوئی ایک فارمیٹ, کوئی ایک لائحہ عمل, کوئی فارمولا ہے ان ملکوں کے لیے جو وہ خود اڈاپٹ کر سکتے ہیں, یا ویسٹ ان کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے یا ایون فورس کر سکتا ہے, اسرٹ کر سکتا ہے؟
دیکھیں فورس تو کرنے کی کئی جگہ پہ کوشش کی گئی, عرب سپرنگ کے اندر کافی چیزیں کی گئی, کافی پش کیا گیا, ڈیموکریسی ان ملکوں میں لانے کی کوشش کی گئی. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیموکریسی لائی گئی, افغانستان میں کوشش کی گئی, ابھی کچھ چل رہی ہے ڈیموکریسی, ایجپٹ کے اندر کافی ایکٹیویٹی ہوئی, اس کے بعد جو ہے اب سی سی ہیز ٹیکن کنٹرول, ہی از اسینشلی مور آف اے ڈکٹیٹر دین پبلکلی الیکٹڈ لیڈر. وی ہیو سین یمن کے اندر ہم نے دیکھا, دوسرے ممالک میں ہم نے دیکھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جو جنگ چل رہی ہے, یہ جنگ چل رہی ہے بٹوین ڈیموکریسی اینڈ دا ٹریڈیشنل وے ایچ آف دیز کنٹریز واز رولنگ. اب ہم نے یہ چیز اس چیز پہ غور نہیں کیا تھا ان تمام ڈیموکریسی کو پش کرنے سے پہلے کہ ان تمام ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اور ممالک کے اندر جو حکومتیں تھیں وہ بالکل مختلف قسم کی تھیں, ان کے ماڈل الگ الگ تھے, چاہے وہ ایک بادشاہت ہو چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو, لیکن وہ تمام ماڈل الگ الگ تھے. ان تمام ماڈلوں کو ہم یہ سمجھے کہ ایک ہی طرح کے ماڈل ہیں, اور ہم جا کے ڈیموکریسی وہاں پہ پش کر کے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو میسز کو ایجوکیٹ کر کے اور ایک ڈیموکریٹک سسٹم لے آئیں گے, جو کہ ہم نہ کر سکے. اور اس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر بہت پرابلمس پیدا ہو گئی ہیں. یہ پرابلم جس طرح پہلے اسپیکر نے کہا کہ جو ہے یہ پرابلم جو کریٹ کی گئی تھی, یہ کریٹ جو ہوئی ہیں یہ اس وقت ہوئی تھی جب یہ ملک کارف ہوئے تھے, جب برٹش رول تھا وہ ایک پرابلم چل رہی تھی, اب یہ نیکسٹ پرابلم جو ہے اب یہ شروع ہو چکی ہے. کس طرح اسے سالو کیا جائے یہ ایک بہت ہی مشکل اور بہت ہی کریٹیکل مسئلہ ہے. امریکہ کے ساتھ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہمیشہ ایک پرابلم یہ رہی ہے کہ وہ ملکوں میں جاتے ہیں, وہاں پر جا کے جو ہے چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے, اس ویکیوم کو بھرنے کے لیے ٹیررس اور آرگنائزیشن اندر آتی ہیں, اور جب وہ آرگنائزیشن تھوڑی پاورفل ہوتی ہیں تو وہ پھر رول کرنا چاہتی ہیں. جب وہ رول کرنا چاہتی ہیں اور اپنا منفرد جو ہے وہ اس ملک میں نافذ کرنا چاہتی ہیں تو پھر ان کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ٹیررزم اور ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو ایک یہ بڑا سرکل ہے, ایک عجیب سا سرکل ہے جو کہ چل رہا ہے ان ممالک میں اور ختم نہیں ہو رہا. سب سے امپورٹنٹ چیز ان ملکوں کے اندر جو کرنی ہے وہ چاہے کوئی کسی قسم کی بھی حکومت ہو, انہیں سیلف سسٹینیبلٹی پہ کام کرنا ہوگا تاکہ وہ خود سسٹین کر سکے اپنے ممالک اور اپنے ملکوں کو, کیونکہ اگر وہ ڈپینڈ کریں گے ویسٹ کے اوپر ایڈ کے لیے ہر وقت تو پھر تو مسئلے چلتے ہی رہیں گے, کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے.
صحیح, یقیناً یہ بہت لمبی بحث بھی ہے اور بڑے طویل وقت اس کو درکار ہوگا, طویل مدتی اقدامات کرنے کے لیے کہ کس نوعیت کا سسٹم ہونا چاہیے, خاص طور پہ مشرق وسطی کے اندر, مختلف ممالک کے اندر, یا اسلامی دنیا کے اندر جہاں سے ایکسٹریمزم جو ہے وہ زیادہ پنپ کے سامنے آ رہی ہے اور باقی دنیا کے لیے چیلنج بن رہی ہے. لیکن وہ لوگ جو مسلم دنیا سے خاص طور پہ مائگریٹ کر کے مغرب میں آ چکے ہیں, مغرب میں آباد ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, ان کے لیے اس طرح کے انسیڈنٹ, وہ تنظیمیں, وہ عناصر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے ہاتھوں جب انسانیت کا قتل ہوتا ہے یا وہ بڑے ٹیررزم کے ایکشنز میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ یہاں واشنگٹن میں گزشتہ شام ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا, امریکن ٹوگیدرز نامی آرگنائزیشن اس نے اس کو آرگنائز کیا, اور ریلی کا نام تھا مسلمز اگینسٹ آئی ایس یعنی اسلامک اسٹیٹ یا داعش. اس میں ڈاکٹر چٹانی صاحب بھی موجود تھے, وہاں پہ انہوں نے ایڈریس بھی کیا, کمیونٹی کی کافی وہاں پہ پارٹیسپیشن رہی. ڈاکٹر صاحب پہلے تو اسی ریفرنس میں آپ بتائیے گا, پھر زبیر اقبال صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. مسلم کمیونٹی پہ امریکہ کے اندر یا ویسٹ کے اندر کیا دباؤ پڑتا ہے جب اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, اور کیا اس طرح کی تحریک یا ریلی نکالنے سے میسج پراپرلی کمیونیکیٹ ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر چٹانی صاحب,
जी देखें, कहीं पर भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई टेररिस्ट एक्ट होता है जो मुसलमानों के ऊपर, जिसके इल्जाम या जिसकी रिस्पांसिबिलिटी मुसलमान लेते हैं, उसका इफेक्ट तमाम दुनिया के मुसलमानों पर पड़ता है।
सही।
इस वक्त अमेरिका के अंदर तकरीबन 7 मिलियन मुसलमान रहते हैं।
सही।
उन 7 मिलियन मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक्टिविटीज और ये एक्ट हर दूसरे हफ्ते हो जाते हैं।
सही।
ट्रस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी सोसाइटी में रहने के लिए।
सही।
जब आपके भाई समझे आप या वो लोग जो उसी मजहब को फॉलो करते हैं या उसी खित्ते से ताल्लुक है उनका, जब वो लोग कोई किसी किस्म की कार्रवाई करते हैं किसी और मुल्क के अंदर, तो यहाँ पर जो लोग मेजोरिटी जो रहती है वो फिर हमें इस तरह देखती है कि हम भी शायद उन लोगों की तरह है।
सही।
हमें खड़े होना है, मुसलमानों को खड़े होना है, दुनिया भर के मुसलमानों को, ना सिर्फ अमेरिका के मुसलमानों को खड़े होना है, और ये कहना है कि हम आईसिस के खिलाफ हैं, हम इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अलकायदा के खिलाफ हैं, हम ये टेररिज्म के खिलाफ हैं। अब तक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किसी ने भी खुलेआम खड़े होके लिंकन मेमोरियल पे ये नहीं कहा था कि हम इनके खिलाफ हैं, हम इनके अगेंस्ट हैं, हम अमेरिकन हैं और हम अमेरिका के साथ हैं, ये हमारा घर है और हमारे घर में कोई आके इस किस्म की कार्रवाई करेगा तो हम पहले उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे बनिस्बत तुम्हारे।
और हम इस वक्त आपकी उस प्रोटेस्ट के विजुअल भी अपने सैटेलाइट व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, इस सेगमेंट को समअप कीजिएगा इसी सवाल के साथ कि मुस्लिम कम्युनिटी उसको ये एतमाद बहाल करने के लिए उस पर कितने दबाव होते हैं, क्योंकि वो जिन मुआशरों में रहते हैं उनके आप ये कह लें कि जो बुनियादी मुल्कों से जहाँ से वो ट्रैवल करके आए हैं वहाँ पे इस नौयत के वाक़यात होते हैं या वहाँ बैठे हुए लोग इस नौयत के वाक़यात प्लान करते हैं वेस्ट के लिए कि जो बहुत चैलेंजिंग बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर रशीद अशुटानी साहब, आपके भी हम ममनून हैं कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। चंद सेकंड की एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सेगमेंट इसी से मिलता जुलता है, अगेन एक्सट्रीमिज्म वर्ल्ड वाइड और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनका दौरा वाशिंगटन का, क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या दोनों मुल्कों के फौजी तावुन की नौयत क्या है और अभी जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को फौजी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ निपटने में, उसमें अमरीका क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक ब्रेक के बाद
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन। बात हम कह रहे हैं एक्सट्रीमिज्म दुनिया भर को किस नौयत के चैलेंजेस का सामना है, मुसलमान कम्युनिटी कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले रही है खासतौर पे वेस्ट के साथ और खासतौर पे वो कम्युनिटी जो वेस्ट में आबाद है, इसका हम एनालिसिस ले चुके हैं। बात हम करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, उनका वाशिंगटन का दौरा 5 रोज़ा उनका दौरा था, अमरीका की आला सियासी क्यादत के साथ उनकी मुलाकातें रहीं, मिलिट्री लीडरशिप के साथ उनकी मुलाकातें रहीं और जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर जिसको पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान के तहत और ضرب عزم کے تحت ڈیل کر رہا ہے وہ ایکسٹریمزم کے ہیں، وہ دہشت گردی کے ہیں، اور ایک بظاہر بڑا کامیاب بڑا سکسیزفل آپریشن ہوا ہے خاص طور پہ ملیٹنٹس کے اگینسٹ، اور اب اس کے بعد جنرل راحیل شریف صاحب جب یہاں سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے کمیونٹی سے جو بات چیت کی ان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان کی فوج نے شروع کر رکھی ہے اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور اس کو درمیان میں چھوڑا نہیں جائے گا۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کے موجودہ اور جو نئے خطرات یا رجحانات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کا جو موقف ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں کافی سملیرٹیز نظر آتی ہیں۔ جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انور اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، واشنگٹن بیس سینئر جرنلسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، ڈان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ سے جنرل راحیل شاہ صاحب کے دورے سے پہلے جو میرے پچھلے سیگمنٹس تھے میں اس پہ کوئک آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا۔ ایکسٹریمزم پاکستان کے اندر نیشنل ایکشن پلان میں اس کو بھی ایڈریس کرنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے پچھلے ایک دو ہفتوں میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جیسے آج ہی کی اگر اگزامپل لیں، لال مسجد دوبارہ خبروں میں ہے، جہلم میں فیکٹری کو آگ لگا دی گئی ہے، تو لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید نیب پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، سوائے جو ٹیررسٹ کے خلاف ایک ایکشن ہے اس کے بعد نیب کوئی زیادہ مؤثر نہیں رہا۔ کیا یہ تاثر درست ہے اور کس کو کیسے اس تاثر کو زائل کیا جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں ظاہر تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایکشن لیا جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو پوری طور سے فعال کیا گیا، اور میرے خیال میں اس میں کافی کمزوریاں ہیں اس وقت، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور زیادہ تر جیسے آپ نے بالکل بجا کہا کہ زیادہ تر جو ترجیح دی جا رہی ہے اور وہ بھی اس میں زیادہ فورس کا ہاتھ ہے کہ جو جس طریقے سے آپریشن کو کافی کامیابی سے ہو رہے ہیں شمالی وزیرستان میں اور دوسرے قبائلی علاقوں میں، اور کراچی میں بھی جو رینجرز آپریشن کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی اس طریقے سے امن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان علاقوں میں تو ایک لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی ہو رہی ہے، لیکن دوسرے جو بہت اہم مسئلے ہیں جن کا 20 پوائنٹس یا 21 پوائنٹس میں ذکر کیا گیا ہے نیشنل ایکشن پلان میں،
صحیح، تو اب کیا توقع رکھی جائے کہ اب یہ ایکشن ہوگا؟ کیونکہ جنرل صاحب جاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا، اور امریکہ آنے سے پہلے بھی آپ کو ان کا ایک سٹیٹمنٹ یاد ہوگا جس میں وہ گڈ گورننس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ بہتر ہو تو تمام مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو کیا اب بہت ساری چیزیں تو گورننس سے ریلیٹڈ ہیں نیشنل ایکشن پلان میں، تو کیا اب حکومتیں، چیف منسٹر نے بھی، چیف منسٹر پنجاب کے، انہوں نے بھی انڈورس کیا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے بھی انڈورس کیا الٹیمیٹلی اس بیان کو کہ یس اس کے ساتھ جو ہے وہ ایکشن لیا جانا چاہیے اور گورننس بہتر کی جانی چاہیے؟
گورننس تو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن گورننس کے ساتھ آپ کو اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو لوگوں کی کارکردگی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک سیاسی اور عزم لانے کی ضرورت ہے کہ آپ بہتر کرنا ہے، اور اس کے پھر بینچ مارک بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے یہاں سے شروع کیا، یہ ان کے حالات تھے اور اب کہاں یہ پہنچ رہے ہیں، کتنے عرصے میں پہنچیں گے، کیا کیا ان کی کمزوریاں ہیں، خامیوں کو ایک طریقے سے لسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت کام کی ضرورت ہے اور اس میں بڑی سنجیدگی سے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں تو کچھ ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں لیکن بہت آہستہ آہستہ، اور جیسے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے کافی فرسٹریشن ہے عوام میں بھی اور
اداروں میں بھی۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، واشنگٹن بیس سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ انور اقبال صاحب، آپ نے بہت کلوزلی اس کو کور بھی کیا، فالو بھی کیا جنرل راحیل شریف صاحب کا، آرمی چیف کا دورہ واشنگٹن کا، ہائی پروفائل ان کی میٹنگز رہیں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، آپ اس کو کنکلوڈ کیسے کریں گے؟ آپ کے خیال میں کیا میجر ڈیولپمنٹس ہوئیں اس وزٹ کے دوران، اور دونوں ملک جو وہاں پہ اس ریجن کے اندر ملٹنسی کو ڈیل کرنے میں بہت سارے کامن انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہاں پہ کیا پیش رفت ہوئی؟
اچھا، اس میں جو دورے کی جو ملاقاتیں ہوئیں
جی،
اور جو اس کی طبالت تھی اور جو میٹنگز تھی ان کی طبالت تھی، دو دو گھنٹے کی میٹنگز ہوئی ہیں
جی،
نائب صدر سے دو گھنٹے کی ہوئی، کل نیشنل سیکورٹی کونسل میں دو گھنٹے کی ہوئی، ایک گھنٹے سے زیادہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہوئی، تو اس کے بعد جو بیانات آئے ہیں تو پھر تو لوگ ظاہر ہے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر اتنی طویل ملاقاتوں کی کیا ضرورت تھی اگر نتیجہ یہی نکلنا تھا. بظاہر نتیجہ کچھ نہیں نکلا, لیکن حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ذرا دور ہے. یعنی بہت معنی خیز گفتگو اگر آپ ان بیانات کو.
نتیجے سے کیا مراد, کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نتیجے سے؟
مطلب یہ تھا کہ مثلا افغانستان پہ کوئی کانکریٹ بات ہوتی, یا پاکستان کی صورتحال پہ کوئی کانکریٹ بات ہوتی, یا پاک بھارت تعلقات پہ ہوتی. لیکن اگر آپ غور کریں تو میرا خیال ہے کہ ساری گفتگو جو ہے نا اس میں دو چیزوں پہ فوکس رہا ہے. ایک تو رہا ہے افغانستان میں ریکنسلیشن پروسیس. اچھا پاکستان سے ابھی میں پاکستان کے چینل کو ایک ٹاک شو میں گفتگو کر رہا تھا, تو انہوں نے یہ سوال کیا بھائی یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے. اب میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں امریکہ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ امریکی صدر نے اپنے دونوں الیکشن کمپین میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان اور عراق سے اپنی فوجیں اپنا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے بلا لیں گے, لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے, بلکہ ان کو فوجیں مزید بھیجنی پڑ رہی ہیں عراق میں بھی اور افغانستان میں بھی. تو امریکہ میں اس بات کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے, امریکی اتنی طویل جو کہیں بھی انگیجمنٹ اس کو پسند نہیں کرتے. یہ ویتنام سے بھی زیادہ طویل ہوگی ان کی انگیجمنٹ افغانستان میں, اب وہاں سے آنا چاہتے ہیں. اور یہ بات سمجھی جاتی ہے اب واشنگٹن میں کہ ریکنسیلیشن پروسیس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے افغانستان سے نکلنے کی.
ٹھیک ہے, اس میں تو چلو پاکستان سے ان کا کوآپریشن وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور بڑا اعلانیہ کہا کہ پاکستان انگیج بھی کرے طالبان کو دوبارہ مذاکرات پہ لانے میں. تو جنرل صاحب کے پاس اس بارے میں کچھ ایشور کرنے کے لیے ہوگا آپ کے خیال میں, یا انہوں نے امریکن لیڈرشپ کو یا ملٹری
ہے؟ لیکن جو پاکستان کی
جی
یہ ہم نے پہلے تو کر دیا تھا, ہم مری میں ان کو لے بھی آئے تھے, میں اس پہ گفتگو شروع ہو گئی تھی, لیکن کابل میں باضابطہ ایوان صدر سے بیان آیا اور اس بیان کے نتیجے میں جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے. تو ہمیں ایشورنس دی جائے کہ اس کو دوبارہ سبوتاج نہیں کیا جائے گا, اور جو ہمارے مطلب جو مفادات ہیں ان کی بھی آپ ان کا بھی خیال رکھیں گے.
ٹھیک ہے,
اور یہ کہ اگر آپ ہم سے یہ بھی کہتے رہیں کہ کل دیم and also bring them to the table,
تو یہ نہیں ہوگا.
تو آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت بھی دیں.
یہ تو ہو گیا امریکن انٹرسٹ. پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو خاص طور پہ جنرل راحیل شریف نے جو ملٹری آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں جس وار میں وہ جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اگینسٹ ملٹنسی, اس میں امریکہ سے کیا مدد چاہیے ہوگی یا امریکہ نے کیا ایشورنس دی ہوگی؟
یہ دورہ نہ پیسے مانگنے کے لیے تھا, نہ ہتھیار مانگنے کے لیے تھا, نہ کوئی ایسا مطالبہ لے کے آئے تھے. یہ جو تھا یہ ٹیکٹیکل کے بجائے اسٹریٹجک ایشوز پہ گفتگو ہوئی ہے.
صحیح.
اور جو ان کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا, البتہ اس پہ گفتگو ہوئی ہے, پاکستانیوں کا کہنا ہے کم از کم وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ صرف مغربی سرحد پہ توجہ دے رہے ہیں, ہماری جو مشرقی سرحد ہے بھارت پہ اس پہ بھی توجہ دیں. بھارت نے ہماری سرحدوں کے قریب چھاؤنیاں بنا دی ہیں, ایئر بیسز بنا دی ہیں, اور وہ اپنی جو ان کی جو تھیوری ہے کولڈ اسٹار تھیوری اس پہ مشق کر رہے ہیں. ان دنوں بھی ان کی جو 21st کور ہے وہ بلوچستان وہ راجستھان میں لگی ہوئی ہے سرحد پہ اور ایکسرسائز کر رہی ہے, اور ایکسرسائز یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح جلد از جلد ایٹمی کو استعمال کرنے کا موقع دیے بغیر ان کی افواج کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. جب اس طرح کی اشتعال انگیز کاروائیاں ہوں گی سرحد پہ تو ہم صرف مغربی سرحد پہ
فوکس نہیں کر سکیں گے. جی انور اقبال صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے گا. جنرل طلعت مسعود صاحب سم اپ کیجیے گا اس سیگمنٹ کو. آپ کے خیال میں جنرل راحیل شریف صاحب کا واشنگٹن کا دورہ, رپورٹنگ تو ہوتی رہتی ہے, فاصلے تو میٹر نہیں کرتے, ہر لمحہ ہر لہجے کی رپورٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے خیال میں یہ کتنا سگنیفیکینٹ رہا, کیا امپورٹنٹ باتیں ہوئی جو آپ کے خیال میں اب آگے چل کے ہمیں ریفلیکٹ ہوں گی تو کس صورت میں ہوں گی اس دورے کے بعد؟
ایک تو میرے خیال میں جو اعتماد سازی دونوں ممالک میں ہونی چاہیے اور اعتماد بڑھنا چاہیے وہ میرے خیال میں ضرور اس سے حاصل ہوا ہے. اس لیے کہ ایک تو سیولین قیادت بھی چاہتی ہے کہ امریکہ سے تعلقات کو بہتر کیا جائے, آپس میں اعتماد بڑھایا جائے, عسکری قیادت بھی ہماری یہی چاہتی ہے, اور میرے خیال میں اس میں کامیابی کافی حد تک ہوئی ہے, اور جو تلخیاں ماضی کی تھیں وہ بہت حد تک بھلائی گئی ہیں اور ایک نیا دور میرے خیال میں تعلقات کا شروع ہوا ہے. لیکن اس میں جو اصل مشکلات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چیز حاصل کرنی چاہیے وہ افغانستان میں سلامتی اور استحکام, اس کے لیے جو پاکستان کی کاوشیں ہیں اور کوشش کرنی, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اب کتنی کس حد تک ہماری مدد کر سکتا ہے, اور افغانستان کی جو اس وقت حکمران لوگ ہیں ان کے اوپر کتنا اثر ڈال سکتا ہے کہ یہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو تاکہ پاکستان واقعی میں طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لا سکے. ایک تو یہ بہت اہم چیز ہے. پھر دوسرا یہ کہ کیا امریکہ پاکستان کو ویپنز اینڈ اکوپمنٹ جو پاکستان کو چاہیے وہ دیتا رہے گا, اور میرے خیال میں ضرور کم سے کم جو کاؤنٹر انسرجنسی میں استعمال ہوتے ہیں وہ ضرور حاصل کرتا رہے گا, اور ایئر فورس کی بھی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ میرے خیال میں میٹ کرتا رہے گا. پھر انڈیا سے جو تعلقات ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ تو ضرور کہا ہوگا کہ آپ باہمی سطح پر بات چیت کریں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈین قیادت جو ہے اس کو بھی ضرور یہ کہا ہوگا کہ یہ آپ کے مفاد میں ہے کہ آپ پاکستان سے بات چیت کر کے معاملات کو نارمل پر لائیں اور کم سے کم لائن آف کنٹرول کو تو سٹیبلائز کریں.
جی بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. انور اقبال صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اسکائپ پہ آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ اسپورٹس پہ. پاکستان کی ٹیم او ڈی آئی میں بڑے مارجن سے ہار گئی اور بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, ایک بریک کے بعد.
بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں اور آپ کہاں ہیں جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
پروگرام جہرنگ میں آپ کا خیر مقدم. سیریز پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف بڑے مارجن سے ہار گئی 3-1 سے, جس کے بعد تنقید بہت فطری عمل ہے. بہت سارے حوالوں سے بات ہو رہی ہے, ٹیم کمبینیشن کی بات, ٹیم میں بار بار اس کے ردم کو خراب کرنے کی بات ہے کہ اس کا لائن اپ ٹوٹلی ڈسٹرب کیا گیا, اور بظاہر ون ڈے کے اندر ٹیم کمبینیشن بنتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. بظاہر کچھ کامیابیاں ضرور ٹیم نے ان دنوں میں حاصل کی ہیں, لیکن ٹیم کے اندر ایک جو جان ہوتی ہے یا جو کرنٹ ایک طرح سے سٹائل بن چکا ہے انٹرنیشنل او ڈی آئی کرکٹ کا, ٹیم اس کے مطابق ان سٹینڈرڈز پہ پوری اترتی ہوئی نظر نہیں آتی. اظہر علی کی اپنی پرفارمنس ان کے اوپر بھی اب سوالیہ نشان لگنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن ان میں سے بھی جو خطرناک بات تھی وہ یہ تھی جو برطانوی میڈیا نے رپورٹ کی, اور اب الٹیمیٹلی پاکستان کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے, چینلز میں باتیں ہو رہی ہیں اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آئی سی سی نے خاص طور پہ وہ جو تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ تھا اس کے اندر پاکستان کی بیٹنگ لائن یا بیٹنگ سٹائل اس کو کوسچن کیا ہے, اور اس کے بارے میں کچھ تحقیقات بھی شروع کی گئی ہیں. ایک بار پھر پاکستان کی ٹیم یا ان کے ان الزامات کی زد میں ہے کہ کیا یہ میچ فکسنگ تو نہیں تھی. لیکن پہلے ہم جرنلی ٹیم انالیسز لیں گے ان کی پرفارمنس کا کوئک. ہمارے پاس 9 منٹ ہیں اور ہمارے پاس دو بڑے پرسٹیجیس گیسٹ ہیں, سرفراز نواز صاحب فارمر ٹیسٹ کرکٹر اور ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, ڈاکٹر کاشف سہیل انصاری صاحب یو ایس بیسڈ اسپورٹس انالسٹ ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں اسپورٹس کے اوپر. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر سرفراز نواز صاحب آپ پہلے بتائیے گا, پاکستان کی ٹیم 4 میچوں کی سیریز 3-1 کے بڑے مارجن سے ہار گئی, ٹیم کے اندر ایک ردم نہیں آ رہا, ٹیم کے اندر کوئی کمبینیشن بنتا نظر نہیں آ رہا, خاص طور پہ ون ڈے میچز کے لیے کیا ریزنز ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں پہلا میچ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے 6 وکٹوں سے جیتا, اور اس میں کمبینیشن بھی تھا, ردم بھی تھا, اور ٹیم کا جو ایک مورال ہونا چاہیے تھا وہ بھی واضح نظر آیا. لیکن اس کے بعد دوسرا اور تیسرا میچ تو ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے جیتنے میں, اور اس کے بعد تیسرا میچ خاص طور پر جو اخبارات میں آیا ہے ڈیلی میل میں, انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جوا مافیا کا معاملہ تھا اور اس کی اطلاع آئی سی سی کو اور اینٹی کرپشن کو اور ان کے آفیشلز کو پہلے ہی کر دی گئی تھی سیریز کھیلنے سے پہلے ہی کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں 2 کروڑ پاؤنڈ کا جوا ہوا ہے اس میچ کے اوپر, اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جو بک میکر ہیں کہ یہ 4 گنا زیادہ بیٹنگ لگی ہے اس کے اوپر, کیونکہ پاکستان فیورٹ تھا اور اس کے بعد حالات مختلف ہوئے. تو یہ ساری باتیں تو اخبارات میں آئی ہیں,
لیکن میں صرف بورڈ کا یا بورڈ آفیشلز کا اور ٹیم آفیشلز کا نقطہ نظر دے دوں,
اس پہ اوپر بھی خاموش ہے
جی, میں صرف ٹیم آفیشلز کا نقطہ نظر دے دوں, وہ ایسے الزامات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ہارون صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کیسی بات نہیں, ٹیم بیٹنگ فلاپ ہوگی اس کی وجہ سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب آپ بتائیے گا ٹیم کمبینیشن میں کیا پرابلم ہے؟ سرفراز صاحب نے کہا کہ پہلا میچ بڑا کمپریہنسولی جیتے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک انڈیویجول کی پرفارمنس تھی, حفیظ کی سینچری میچ بچا گئی, ورنہ باقی ٹیم تو بہرحال وہاں پہ بھی گھٹنے ٹیک گئی تھی.
یہ اسد بہت عرصے سے پاکستان کی ون ڈے ٹیم کا حشر ہے کہ ہم جب سے ہماری ٹیم میں سے عبد الرزاق کی گئے ہیں اس کے بعد سے چیزیں بیلنس نہیں ہو رہی, اور ہم اوپننگ پارٹنرشپ بھی اپنی جو ہے وہ بیلنس نہیں کر پا رہے. بالنگ کی جب سے ہمارے سعید اجمل کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے, ہمارے پاس وکٹ ٹیکرز نہیں ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پچھلے دو تین سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ انگلستان ہو, چاہے کوئی بھی ٹیم ہو, پاکستان کی کا بیلنس آؤٹ ہے. اور پھر اس کے بعد نئی نئی کمبینیشن ٹرائی کرنا, ہر میچ میں الٹی سیدھی کمبینیشن, اس کو ٹرائی کر لو, اس کو اوپنر کرا لو, یہ کر دو وہ کر دو, یہ سب نہیں چل رہا. اور یہ بات ٹیم انتظامیہ کو اچھی طرح پتا ہے. میرا مجھے خدشہ یہ کہ وہ سنجیدگی سے اس کو لے ہی نہیں رہے اور اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. پھر دوسرا جو انجریز ہمارے ٹیم کا مسئلہ رہی ہیں وہ بھی ایک پرابلم رہی ہے. یاسر شاہ ابھی تک ون ڈے موڈ میں نہیں آ پائے, وکٹ ٹیکنگ کیپیسٹی ان کے اندر ون ڈے میں
نہیں ہے, بالکل,
جس کی وجہ سے ہماری ٹیم کے ساتھ مسائل کھڑے.
ایک جو لیتھل سرفراز صاحب آپ کا شعبہ ہے, جو ایک لیتھل بالنگ اٹیک پاکستان کا ہوا کرتا تھا, اب وہ نہیں ہے. اگین جس دن اچھا ہوا کسی بالر کا, اگر عرفان اچھی فارم میں اچھے ریدم میں وکٹس لے جائیں گے, لیکن ایسا بھی اکثر ہو رہا ہے کہ 355-350 رنز بھی پاکستان اسی بالنگ اٹیک کے خلاف سکور ہو رہا ہے, تو ایک جو کانفیڈنس ہوتا ہے بالنگ کے اندر وہ بھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے. نہ سپن کا شعبہ اس میں وہ کوئی جان ہے, نہ فاسٹ بالنگ کا شعبہ. سپیڈ ضرور لوگ رجسٹر کرتے ہوں گے, لیکن وکٹ لینا تھوڑا محال لگ رہا ہے. کوئی ایک آدھ اسپیل بھی لوگوں کا بہت اچھا ہو جاتا ہوگا, لیکن وکٹس نہیں مل رہی.
نہیں دیکھیں, آپ نے تیسرے میچ میں جو یاسر شاہ تھا مین ڈینجر فار انگلینڈ, اس کو آپ نے ویسے ان فٹ قرار دے کے باہر کر دیا. اس میں بھی رازدار باتیں ہیں, کیونکہ اب آپ دیکھیں یہی جو آ رہی ہے وسیم, یہ جو آپ کا وقار یونس, اور اسی کے زمانے میں انگلینڈ میں بھی جیل میں لوگ ہیں. اس سے پہلے ملک یوم نے ان کو فائن کیا ہوا, مشتاق کے اوپر کمیشن رپورٹ میں آیا کہ اس کو یہاں پہ سری لنکا میں $1,00,000 وہاں لے جا کے دیے گیا کہ پلیئروں میں ڈش آؤٹ کر دو. یہ ساری چیزیں تو اوپن کمیشن میں واضح ہے, ایڈمٹ ہوئی ہوئی ہیں جنہوں نے دیے ہیں, ان کے اوپر فائن ہوئے ہوئے ہیں. پھر وقار یونس نے بہانہ لگا کے چھوڑ دیا کہ یہ میرا کوئی مسئلہ ہے بیماری کا, تو پھر آسٹریلیا میں جا کے اپلائی کر دیا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ جوا مافیا کے تم آدمی ہو. اور نجم سیٹھی کو میں نے کہا کہ جب آپ کے پاس راشد لطیف ہے, قادر ہے, عامر سہیل ہے, محسن ہے, تو آپ ان جواریوں کو کیوں لا رہے ہیں؟ اس سے میرا
لیکن بہرحال وہ میں اگین چونکہ وہ یہاں پہ ہے نہیں ہے تو ان کا نقطہ نظر دینا ہوگا.
یہ ایشو آ گئے ہیں اور پی سی بی خاموش بیٹھا ہوا ہے.
سرفراز صاحب آپ سے
جو شہریار وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد نجم سیٹھی بار بار باتیں کرتا تھا, کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا.
سرفراز صاحب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, چونکہ سر یہاں پہ وقار یونس نہیں ہے تو اس لیے نام لے کے ہم ان کو ایلیگیشن, یہ بات آپ کی درست ہے, جو کورٹ کے فیصلے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. ہاں وہ آپ درست کہہ رہے ہیں, جو چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ درست ہے, وہ بات کی جا سکتی ہے. جی ہاں وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کی جا سکتی ہے, لیکن جو فیوچرسٹک ہے چیزیں انوالو کرنا وہ تھوڑا مشکل ہوگا. لیکن میں آپ سے ایک جنرل اور بڑا جنیرک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیسے اینٹیسپیٹ کیا جائے کہ کسی میچ کے اندر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, وہ کیسے سسپیشس ہوتا ہے؟ کیا پلیئرز کی باڈی لینگویج سے ہمیں کچھ جج کرنا ہوگا, کیا اسکور بورڈ کی موومنٹ سے, یا وکٹ کیا اس کے اندر اشارے ہوتے ہیں جس میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میچ کے اندر کچھ فشی ہے؟
سب سے پہلے تو آپ اپنا جو ایک پراپر بیٹنگ آرڈر ہے, بولنگ سسٹم ہے, اس کی میں تبدیلیاں لے آئے. اب آپ دیکھیں نمبر 6 پہ وہ جا کے آزم نے رنز بھی کیے اور حفیظ کے
اور اس کے علاوہ ہمیں چونکہ کوئی سبمٹ کرنا ہے, اور
اس کے بعد پھر افتخار کو لے کے گیا ہے اس کو نمبر 4 پہ, اور جس میچ میں فشی بات ہوئی ہے اس کو نمبر 7 کر دیا افتخار کو,
یعنی بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی کر دی جائے غیر ضروری,
نمبر 4 کر دیا آپ نے.
اور اس کے علاوہ اور کیا اشارے ہو سکتے ہیں؟
اس طرح کی جو چینجز آپ کرتے ہیں منٹ منٹ میں یہ ٹیم کا بیلنس خراب کرتی ہیں, اور اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ تیسرے میچ میں آخری اوور جو عرفان نے کرنے تھے, آپ کا یہ مشتاق احمد پویلین سے گراؤنڈ کے اندر آ گیا और ग्राउंड के अंदर आके उसने इरफान से पता नहीं क्या बातें की हैं, उसके बाद इरफान की आप बॉलिंग देख लें,
यानी आप कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज लाइनअप का देखना। डॉक्टर काशिफ
मुझे इफेक्टिव नहीं था जो पहले पांच ओवरों में वो इफेक्टिव था जी।
मुझे चूंकि इसको सम अप करना है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बैटिंग लाइनअप और उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज। काशिफ अंसारी साहब इसको सम अप कीजिएगा 30-40 सेकंड में, पाकिस्तानी टीम इन एलिगेशन से हमेशा के लिए जान कैसे छुड़ा सकती है?
यार ये बहुत मुश्किल काम है और ये चीज हमारे साथ चलती रहेगी क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऐसा उन्होंने अभी तक बनाया नहीं है। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट के साथ मिलके वो काम कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका कोई ज्यादा अमल दखल नहीं है। और दूसरी चीज जो प्रॉब्लम है वो प्लेयर्स की ट्रेनिंग और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट उनकी कोचिंग और उनकी टीचिंग है जो हमारे यहाँ बिल्कुल नापैद है, जिसकी वजह से लड़कों को किस किस्म के लोगों से मिलना है, किस किस्म के लोगों से नहीं मिलना, किससे क्या बात करनी है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है और ये नरम चारा बन जाते हैं इस तरह की चीजों का। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात, तो अल्लाह करे सारे मफरूजे हो, लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है और दिल दुखाने वाली बात।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर फराजवाज साहब आपके भी हम मशहूर हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सामिन इसके साथ ही हम अपना आज का प्रोग्राम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। Thank you.